عوام دیتی ہے, لہذا وہ بھی بڑے مطلب انداز سے کر رہے ہیں الیکشن میں. اس الیکشن کی خاص ایک صورت جو مجھے نظر آتی ہے, باقی تو کوئی خاص بات نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ایک تو یہ کہ جو لوکل باڈیز کے قانون بنایا
جی جی
وہ میرے نزدیک بہت ناقص سا ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹس کو خاص پاور دی نہیں گئی اس کے اندر. خاص طور پہ اصل چیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز پہ کتنا کنٹرول ہوگا اور کس طرح سے وہ اپنی جو ہے مطابق جو علاقے کے اپنے کام ہیں ترقیاتی وہ کر سکیں گے. یہ تو ان کے پاس وہ پاور نہیں رہیں گے جو پہلے تھی.
جی بابر اعظم ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں لیکن ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, دوبارہ ان کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں. اسحاق رانا صاحب, لاہور پنجاب بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ, کسی انداز سے کسی حوالے سے یہ انتخابات مختلف ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال اگین بنیادی اور پہلا بھی یہ بھی ہے کہ پنجاب کی حکومت, پنجاب کی انتظامیہ, چیف منسٹر جو قادم اعلیٰ بھی کہلوانا پسند کرتے ہیں, وہ کس حد تک اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں؟
بات یہ ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی ممکن نہیں ہے. اب جو پنجاب میں رزلٹ آیا ہے وہ بالکل اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ کنٹینیو بھی ہے پچھلے انتخابات کے رزلٹ, اور صرف اگر کہیں پہ تھوڑا سا بدلاؤ دیکھنے میں آیا ہے تو وہ صرف اسلام آباد تک نظر آیا, جہاں پی ٹی آئی نے ایک اچھا ٹف کمپٹیشن دیا اور بہتر پرفارمنس دی. تو جہاں تک یہ ہے کہ اختیارات مجھے منتقل کرنے کی, تو ان انتخابات سے پہلے بہت سارے اختیارات جو تھے وہ بیوروکریسی کو دے دیے گئے تھے, اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی جیت جائے اور پھر معاملات خراب ہو گئے. لیکن جیسے ہی نون لیگ نے کامیابی حاصل کی ہے, اب وہ قانون سازی تیار ہے کہ بہت سارے اختیارات نچلی سطح کے اوپر منتقل کر دیے جائیں گے. تو لیکن یہ اختیارات اتنے ہی ہوں گے جس سے افغان اسمبلی جو ہے ان کا شو شب شبا یا وہ بار جو ہے وہ کم نہ ہو. باقی یہ کہ پنجاب میں آپ پی ٹی آئی کی پوری طرح سے اس کو شکست ہوئی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی نے بارہ کوشش کی ہے کہ جو باقی اضلاع رہ گئے ہیں وہاں پہ بہتر کمپٹیشن دیا جائے, اور سب کو یہ کی جا رہی ہے کہ باقی اضلاع میں پی ٹی آئی بہتر انداز میں ہے وہ انتخابات میں.
صحیح. رانا صاحب آپ کی آواز میں تھوڑا ایکو بھی ہے اور غالباً جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کے ارد گرد بھی تھوڑا سا شور ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں اگر کائنڈلی پاسبل ہو آپ کے لیے, تو تھوڑا سا ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ ہمیں کم سے کم جو ہے وہ شور ہو ارد گرد سے. بابر ریاض صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. بابر صاحب یہ بتائیے گا, متحدہ قومی موومنٹ آپ نے اس ریفرنس میں تو بتایا کہ امن و امان کی صورتحال کو سیکیور کرنے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں اور پارٹی بھی اپنے طور پہ, یہ بتائیے گا شہر کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن جو حالیہ دنوں میں حالات رہے ہیں وہ بڑے چیلنجنگ سمجھے جاتے ہیں ایم کیو ایم کے لیے, تو ان حالات کا کوئی اثر ہوگا بلدیاتی انتخابات کے نتائج پہ جو کراچی کے اندر ہونے جا رہے ہیں؟
کل میں کٹ گیا تھا, میں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے 6 ڈسٹرکٹ کی انہوں نے حلقہ بندی کی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ممکن ہے کہ پہلے جتنی اکثریت نہ آئے, ابھی بھی ایم کیو ایم کی بھاری اکثریت آئے گی مگر اتنی نہیں آئے گی جتنا کہ پہلے کے الیکشن میں ہوئی ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ اس دفعہ بہت سے ایسے پاکٹس جو ہیں جس میں اردو سپیکنگ لوگ کم ہیں ان کی اپنے اپنے پاکٹس بن گئے ہیں, تو وہاں سے ان کو شاید جو ہے کامیابی نہیں ہوگی, تو لہذا پشتون اور دوسری ہمارے سندھی اور بلوچی نمائندگی بھی خاصی نظر آئے گی شاید.
تو ایک بات تو پھر یہ صحیح اسٹیبلش ہوئی کہ سیاسی پارٹیوں کے سلوگن یا ان کے منشور وہ ایک طرف, لیکن جو سب سے بڑی ڈویژن یا بنیاد نظر آئے گی ووٹوں کی وہ ایتھنک بیسس پہ ہوگی, کیا یہ کہنا یہ سمجھنا درست ہوگا؟
بالکل صحیح.
اور آپ کے خیال میں اردو
پاکستان میں ایتھنک ایشو جو ہے وہ بہت مطلب گہرا ہے, وہ فالٹ لائن جو ہے ایتھنک اور پالیٹکس کے اندر یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ اگر چیز غور کریں کہ 70 کے بعد سے جتنے بھی بلکہ ایون 70 کے الیکشن میں ہر صوبے نے اپنی لیڈرشپ پھینکی ہے اپنی ایتھنک, 70 میں بھی سوائے پنجاب کے جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی اور باقی سندھ میں تو پیپلز پارٹی نہیں نہ جیتی تھی تو وہ پنجاب کی پارٹی بن کے بیسیکلی ابری تھی, مگر اب وہ پنجاب میں نہیں ہے, خیر اب وہ سندھ کی ہی پارٹی ہے. اس وقت جو صورت حال ہے, پشتون اپنی پارٹی سلیکٹ کرتے ہیں, بلوچ اپنی کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں اردو اسپیکنگ اپنے ووٹ دیتے ہیں, سندھی اپنے علاقوں میں دیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا حیدرآباد اور میرپور خاص میں جو ہے ایم کیو ایم اپنا ووٹ کو انٹیکٹ کر سکے سارے بیان بازی اور میڈیا کے اس کے خلاف کام کرنے کے باوجود, وہ اس کو اس بات میں کامیابی ہوئی کہ وہ اپنے ووٹ قائم کرتی.
اوور آل اگر پاکستان کی سیاست کا تعین کرنا ہو, اس کے رخ کا, مستقبل کے رخ کا, تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایتھنک بنیادوں پہ آج بھی 2015 کے اندر بھی ووٹ ڈالے جا رہی ہیں, تو کیا یہ ایک درست سمت ہے آپ کے خیال میں, یا اس میں کوئی کریکشن آ سکتی ہے یا نہیں چاہیے؟
نہیں دیکھیے, میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے, کیونکہ اس لیے کہ یہ آپ کہیں بھی جائیں دنیا میں تو یہ بات بلکہ بڑھ رہی ہے. اب چاہے وہ انگلینڈ جیسی پرانی ڈیموکریسی کے اندر بھی جو ویلش اور اسکاٹس وہ اپنے لیڈرز کو الیکٹ کرتے ہیں, آئرلینڈ والا اپنے لیڈرز کو الیکٹ کرتا ہے, تو ہو یہ کیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اب تک ہر علاقے میں ہر قومیت جو ہے چھوٹی, جو مطلب جن کی ایتھنسٹی کہہ لیں, ان کی اپنی لیڈرشپ بھی ابھر کے آ رہی ہے. ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں ان کی اپنی لیڈرشپ ابھر کے آ رہی ہے. تو اب کوئی ایک یہ کہنا کہ ایک قومی پارٹی ہوگی اور وہی ساری الیکشن جیتے گی, اس کا کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل
صحیح. رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھا بابر صاحب, پہلے بھی یہ پوچھا ہے اس ریفرنس میں, اگر اختیارات نہیں ہیں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں لیجسلیشن ہو رہی ہے یا نیچے جو فارمیٹ بنایا جا رہا ہے بلدیاتی حکومتوں کے لیے, اگر اس میں وہ زیادہ فعال نہیں ہے تو پھر یہ سیاسی جدوجہد یہ ایکسرسائز کس مقصد کے لیے ہے؟
یہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ, پہلے بات آپ جانتے ہیں
جی جی,
ایک کمبختی اس ملک کی یہ ہے کہ سینٹر پروونس کو رائٹ نہیں دینا چاہتا اور پروونسز لوکل گورنمنٹس کو نہیں دینا چاہتا,
صحیح,
کیونکہ ہر جگہ ویسٹرن انٹرسٹ چاہتا ہے کہ پاور ان کے ہاتھ میں مرکوز رہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے جب سینٹر سے 18th امینڈمنٹ میں خاصے رائٹ کسی طرح سے حاصل کر لیے گئے تو پروونسز آگے نہیں دینا چاہ رہے تھے لوکل باڈیز کو, مگر پھر بھی جو پریشر تھا سپریم کورٹ کا اور سوسائٹی کا اس کی وجہ سے بھی ہوا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لگا کہ ایک سیاسی ضرورت بھی ہے, اب جبکہ ایک طرف جو ہے ہماری سول ملٹری امبیلنس ہے اور آپس میں گڑبڑ چل رہی ہے, تو اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, اور یہ ہر الیکشن بھی کیا ثابت کر رہا ہے کہ لوگ پھر بھی جمہوری سسٹم کے ساتھ ہیں,
صحیح,
تو اس کی وجہ سے ان کو ایک اسٹرینتھ ہوتا ہے. ایک بات, دوسرا یہ کہ اگر 2018 میں یہ حکومت چلی جائے گی تو وہ تو چلی جائے گی, مگر اب جو الیکشن ہو رہے ہیں 2015 میں, لوکل باڈیز کی گورنمنٹس تو 2020 تک رہیں گی, تو یہ بھی سیاسی پارٹیز دیکھتی ہیں کہ یار چلو اور کچھ نہیں تو آئندہ کیا ہوگا, مگر اس وقت ہمارے اگلے الیکشن میں یہ کام آئیں گی. پھر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, یہ لوگوں کو ضرورت تو تھی اس کی کہ یہ کام کیا جائے
جی.
اب صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیے جیسا بھی برا صحیح اچھا صحیح, مگر اس کے تحت بھی جب لوگ آئیں گے اور اپنی جگہ جمع ہو جائیں گے اور ان کی شہری حکومتیں بن جائیں گی, تو پھر وہ اگلی لڑائی لڑیں گے کہ صاحب ہمارے اختیارات بڑھائیں یا ہمیں جو ہے آپ فنڈ نہیں دے رہے, تو ایک بات آگے تو بڑھے گی نا,
صحیح,
نہ ہونے سے تو بہتر ہے. دیکھیے ہماری جیسی سوسائٹیز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انکریمنٹل ہوتا ہے, جمہوریت ہے ایک انکریمنٹل چیز کے انسٹالمنٹ میں قسط وار آگے ترقی ہوتی ہے.
اچھا بابر صاحب, ابھی تو خیر اب کچھ گھنٹوں بعد ظاہر پولنگ وہاں پہ شروع بھی ہونے والی ہے, گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ بلا شبہ بہت بڑی پارٹی ہے, لیکن مختلف اتحاد بھی بنے ہیں, جیسے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہے, اور پارٹیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جس کی صوبے کے اندر حکومت ہے, یہ کسی نوعیت کا چیلنج کریٹ کر رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تو صرف اس کے دو پاکٹ ہیں, ایک ملیر ڈسٹرکٹ کی طرف اور ایک لیاری کی طرف,
صحیح,
تو وہاں ان کے اثرات ہیں, باقی وہ کوئی اتنا بڑا جو ہے یہاں پر چیلنج نہیں کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جماعت اور اپنا یہ پی ٹی آئی کا الائنس ہے تحریک انصاف کا, یہ کچھ مڈل کلاس کے علاقوں میں جو ہے ضرور میرے خیال میں کچھ سیٹیں لے لے گا, کیونکہ ایک تو یہ نا کہ جیسے میں نے کہا کہ چھوٹی علاقے ہوتے ہیں
جی,
تو اگر چھوٹے پاکٹس ہوتے ہیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر الیکشن جیتنا.
صحیح.
پھر لوکل کینڈیڈیٹ پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پاپولر ہے اس علاقے میں. تو جو پڑھے لکھے علاقے ہیں جہاں مڈل کلاس کے لوگ ہیں جیسے پی سی ایچ ایس وغیرہ یہ وہ, تو وہاں اس قسم کے لوگوں کے آنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. مگر جو پرانے ٹریڈیشنلی ایم کیو ایم کے پاکٹس ہیں وہاں بہت مشکل ہوگا, وہاں یہ مل کے بھی ان کے لیے مشکل
جی,
ہوگا.
بابر صاحب آخری سوال آپ سے,
ہر گھر کے لیول پہ ہے اصل میں.
صحیح, آخری سوال کرنا چاہوں گا, چونکہ ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا اس سارانہ صاحب سے, وہ تھوڑی دیر تو ہمارے ساتھ رہے. میں پنجاب کے اندر جو ہونے والے الیکشنز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی انپٹ چاہوں گا. آپ کے خیال میں وہاں پہ اب بھی کیا پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے خیال میں وہی ڈومینیٹ کرے گی جیسے پچھلے دو مرحلوں میں اس نے کیا ہے, ایک بات. اور دوسری بات, پاکستان کے ایک وائڈر پولیٹیکل لینڈسکیپ کے لیے یہ جو ہمیں گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ ایمرج باہر ہوگی, ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں, وہ کتنے ڈلیور کرتے ہیں یا نہیں, وہ بات کی بات ہے, لیکن پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہوگا ان لوکل گورنمنٹس کا؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ پنجاب میں جو آپ نے پوچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ وہی رہے گا جو ابھی تک ہم نے دیکھنے میں آیا, کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. اچھا, جو مسلم لیگ لیڈ میں رہے گی اور پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ رہے گی. ابھی میں پنجاب گیا ہوا تھا, خاصے علاقے میں میں نے ٹریول بھی کیا, مگر مجھے پیپلز پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. کہیں مجھے پیپلز پارٹی کا ایک سنگل وہ بھی نظر نہیں آیا. میں 300 کلومیٹر اوپر نیچے گیا ہوں, مجھے کہیں ان کا بورڈ بھی نظر نہیں آیا. تو اس لیے مجھے بڑی اس کو دیکھ کے حیرانگی بھی ہوئی. رہی بات یہ کہ یہ رول دیکھیے, ایک بڑی اہم رول اور ادا کرتی ہے لوکل باڈی. ابھی اگر آپ نیشنل اسمبلی میں نظر ڈالیں نا, تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کبھی نہ کبھی لوکل باڈیز کا الیکشن لڑ کے لوکل باڈیز کی سیاست کرتے رہے ہیں.
صحیح.
تو یہ قسم کی نرسری بھی ہوتی ہے جہاں سے لوگ آگے بڑھ کے پھیلاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہو اور اس کے اندر لوگ کام کریں, انہیں سلیقہ آتا ہے. دوسرا, اس قسم کی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوکل لیول پہ لوکل ایشوز ہوتے ہیں تو ایشوز بجائے اس کے کہ ملٹی پلائی ہو کر بہت بڑے بن جائیں, وہ لوکل لیول پہ طے ہونے لگتے ہیں اور لوگوں کو امید ہو جاتی ہے کہ یہاں ہم کچھ کر لیں گے, اور اس سے جو ان میں گمبھیرتا ہو پڑ جاتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو رہے اور آپ بڑے لیول پہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ایشوز کے بارے میں, وہ کم ہوتا ہے. تو لہذا جمہوریت کے لیے جیسی بھی دوری لنگڑی بھی ہو, وہ ہر الیکشن اور ہر ایسی موو فائدے مند ہوتی ہے.
بہت شکریہ جناب بابر ریاض صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اس سارانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا لیکن بعد میں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا, ان کے بھی ہم بےحد مشکور ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے طالبان افغان طالبان رہنما ملا منصور, ان کی ہلاکت کے بارے میں یا ان کو گولی لگنے کے بارے میں متضاد اطلاعات, غیر یقینی کسی صورت حال. ایک بریک کے بعد اس پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغان طالبان کے قائد رہنما ملا منصور, جن کی بذات خود افغان طالبان کی لشکر کی قیادت سنبھالنے پہ اختلافات رپورٹ ہوئے تھے. اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ایک ایسے اجلاس میں جب وہاں پہ شریک تھے جس میں مختلف ان کے ساتھ طالبان قیادت موجود تھی, وہاں پہ کچھ اختلافات کے بعد فائرنگ ہوئی, جس کے نتیجے میں انیشل خبریں یہ تھیں کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں, لیکن اب غیر مصدقہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں. طالبان کی طرف سے اس خبر کی تردید کی جا رہی ہے, اور افغانستان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ عبداللہ صاحب, ان کی طرف سے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ ایک پیغام دیا گیا ہے, ایک ٹویٹ کیا گیا ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملا منصور ان کے بقول کوئٹہ کے قریب لڑائی میں زخمی ہو گئے, لیکن اس واقعے کی براہ راست کوئی شواہد نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے چیف ایگزیکٹو افغانستان عبداللہ عبداللہ کا. اور اس کے جواب میں پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ, انہوں نے جو بریفنگ دی تھی ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں یا اس واقعے کے بارے میں کوئی معلومات جو ہیں وہ نہیں ملی ہیں. ملا منصور ان کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات, اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور خاص طور پہ ملا منصور جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی کوششوں کے بعد طالبان کے ساتھ امریکہ اور باقی مغربی فورسز کے ساتھ جو جو پروپوزڈ مذاکرات ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر یہاں بھی ہلاکت رپورٹ ہوتی ہے اور یہ خبریں بعد میں چل کے درست ثابت ہو جاتی ہیں تو ان کے اثرات کیا ہوں گے اس مذاکراتی عمل کے لیے بھی, اس کا ہم انالیسز لیں گے. عارف انصار صاحب چیف انالسٹ ود پولیٹیکٹ وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. روح الامین کابل بیسڈ افغان جرنلسٹ ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ فخر کاکا خیل سینئر صحافی ہیں پاکستان کے اور افغانستان کی صورتحال سے بہت اچھی طرح آگاہی رکھتے ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. عارف انصار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں
جی,
اور روح الامین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کابل سے جی, ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں روح الامین سے. عارف انصار صاحب, ملا منصور ان کے پہلے زخمی ہونے کی اطلاع آئی, پھر ان کے ہلاک ہونے کی اطلاع آئی, اور طالبان کی طرف سے اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے, لیکن طالبان کا دعویٰ شاید اس لیے بھی کیا زیادہ قابل بھروسہ نہ ہو کہ وہ تو ملا عمر کے بارے میں بھی ایسی اطلاع دیتے تھے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی متضاد انفارمیشن آتی ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے پروسیس کرتے ہیں نارملی, اور اگر آپ کسی طرف انکلائنڈ ہوں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟
صاحب اس میں ہم پولیٹیکٹ جس ادارے سے میرا تعلق ہے, ہم ظاہری بات اس کو ایک تسلسل میں دیکھتے ہیں کہ ایک کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ایسی خبروں کو, اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ان فائٹنگ تو تھی مختلف گروپس میں جب سے ملا منصور صاحب آئے, اور ان کا جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں ان گروپ کے ساتھ اور دوسرے گروپس کے ساتھ اختلاف تھا کہ کون صحیح رہنمائی کر رہا ہے طالبان کی, افغان طالبان کی, جس میں کوئٹہ شورا بھی ہے, حقانی نیٹ ورک بھی ہے, اور پھر ایک سیاسی آفس بھی ہے جو دوحا میں ہے. تو وہ چل رہی چوری سی سلسلے میں کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں, کوششیں ہوئیں مصالحاتی وہ بھی ہوئیں, تو وہ سب پس نظر ہم اپنے اس میں رکھتے ہیں کہ اچھا یہ بعید الامکان تو نہیں ہے, یہ ماضی میں ہو چکی ہیں اس طرح کے واقعات, اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو. اصل بات یہ بن جاتی ہے پھر کہ اچھا اگر واقعی ہوا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے, امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, اور اس پہ زیادہ توجہ ہم پھر اس وقت نہیں دیتے کہ اچھا واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ وہ کانٹیکسٹ تو ہے, ایسے حالات تو تھے. تو اگر واقعی ہوا ہے تو اس میں پھر وہ اس وقت کیوں ہوا, کیا بس منظر ہو سکتا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ جو افغان ریکنسیلیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں اور مختلف لیڈران کی افغانستان پاکستان ہندوستان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ, نواز شریف صاحب آئے, آرمی چیف راحیل شریف بھی واشنگٹن
میں. ویسے اس پہ آتا ہوں, پہلے ذرا پہلے انفارمیشن کو تھوڑا ایسس کر لیں, پھر اس کے امپیکٹ کے اوپر آتے ہیں ممکنہ جو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. روح الامین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کابل بیسڈ صحافی ہیں, اپنا ایک روزنامہ وہ بھی رن کر رہے ہیں. روح الامین صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں یہ بتائیے ملا منصور ان کے زخمی یا ہلاک ہونے کے بارے میں جو اطلاعات ہیں میڈیا کی سطح پہ, ان کو کابل میں کس طریقے سے انالائز کیا جا رہا ہے یا اسیس کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ بھی اور صحافتی حلقوں میں بھی؟
جی حکومتی سطح پہ تو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ انفائٹنگ جو ہے جگہ میں ان کی انفائٹنگ نہیں تھی, اور وہ ملا عبداللہ جو ہیں ان کے گھر میں تھے اور کچھ ان میں سرخرائی بڑھی اور کچھ انفائٹنگ ہوئی اور انفائٹنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے. اور اس بات کی تصدیق جو ہے عبدالرشید دوستم جو ہیں جو کہ سری نواس پریزیڈنٹ ہیں یہاں پہ افغانستان میں, ان کے دفتر کے ترجمان سلطان فیضی نے کل جو ہے اس بات کی تصدیق کی تھی. جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہو رہی ہے, جرنلسٹ کمیونٹی اس بات کو اس طرح دیکھ رہی ہے, تو ریسنٹلی آج ایک خبر چل رہی ہے کہ وہ زخموں کی تاب ملاتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں.
جی جی صحیح
جی.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ تو آپ نے انفارمیشن کچھ جو سرکاری آفیسز سے آ رہی ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ طالبان ان کی طرف سے تو باقاعدہ اس کی تردید کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں طالبان کی اس تردید کو کیوں قبول نہ کیا جائے یا کیوں قبول کر لیا جائے؟
ایکچولی طالبان کا ٹریڈیشن یہ رویہ رہ چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے جب بات آ جاتی ہیں تو وہ بات کی تردید کرنے لگتے ہیں. کل ہی ہمارے اپنے نیوز پیپر کے آفس سے ہمارے بندے نے جب ضروری اللہ مجھے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ رابطے میں رہے, تو انہوں نے اس بات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ ملا عبد المنصور جو ہیں وہ صحت مند ہیں اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو ہماری ایک رپورٹ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا جب اس طرح کی بات آئی کہ ملا عمر کے حوالے سے, تو اب تو بھی آپ لوگوں نے تردید کی تھی, اگر یہ تردید سچ ہے تو ملا عبد المنصور میڈیا میں آ گئے, سوشل میڈیا میں آ گئے یا ویڈیو ریلیز یا آڈیو ریلیز نہیں کرتے
جی.
تو انہوں نے کہا کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, ان دنوں جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ اپنے ہی کچھ اختلافات ہیں, اختلافات جو ہے نا وہ اس طرح زدہ طور پہ گھومنے پھرنے کی وہ نہیں رکھتے, کیپیسٹی نہیں رکھتے, اور اس موومنٹ جو ہیں وہ ریسٹرکٹڈ ہیں. لیکن اگر ہم ان کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کو کس طرح ایسے ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں, تو ڈینائل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈینائل میں جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے یا صحت مند ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا جی عارف انصار صاحب. انفارمیشن تو وہاں سے کابل سے آئی, روح الامین صاحب نے آلموسٹ وہی باتیں کی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے, اور آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے انالائز کیا. اب باتیں امپیکٹ کی طرف, اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ یہ ہلاکت ہو چکی ہے, وہ مر چکے ہیں یا زندگی ان کی اس حیات میں ہے کہ جہاں پہ وہ کوئی بڑا رول پلے نہیں کر سکتے ہیں, تو اس صورت میں طالبان کی اپنی جو اقتدار کی رسا کشی ہے, یا اقتدار کی رسا کشی کہیں یا پارٹی کے اندر اختیار کی رسا کشی ہے, وہاں پہ کیا فرق پڑے گا؟ اور طالبان کو جو انگیج کرنے کی پاکستان کی کوششیں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اور باقی طاقتوں کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ لایا جائے مذاکرات کے لیے, ان پہ کیا فرق آئے گا؟
اس پہ پھر وہ فرق پڑے گا, ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیلے ہوگی اس چیز میں, اور اس صورت میں پھر وہ ان فائٹنگ کا معاملہ دوبارہ ابھر آتا ہے کہ اچھا کہ اس پوری موومنٹ کی کون ریپرزینٹیشن کر رہا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو طالبان, افغان طالبان جو مختلف گروپ اور دھڑے ہیں جو ایک چل رہی ہے ان کی انسرجنسی آپ کہہ لیں, یا جو بھی اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں 911 کے بعد سے, کہ ان کو ٹھیک ہے ملٹری لیول پہ تو وہ ایک ڈس کوآرڈینیٹڈ سی موومنٹ تھی, مختلف لگوں پہ وہ اپنی موومنٹ ملٹری طور پہ جو وہ چلاتے رہے. لیکن اب جب معاملہ دوسری طرف شفٹ ہو رہا ہے جس میں پولیٹیکل ریپرزینٹیشن کی زیادہ ضرورت ہے, اور اس میں ڈفرینٹ سکلز اور لیڈرشپ چاہیے ہے, کیونکہ ملٹری اور پولیٹیکل ایک الگ الگ ہیں, اور بہت سے لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ اپنانے میں دشواری ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اپنا پلیٹ فارم, اپنا ایجنڈا, اس کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے اور پریزنٹ کرنا ہے, اور اس میں کمپرومائز کرنا ہے, جس میں آپ کو یونٹی چاہیے, اور اس وجہ سے طالبان کو میرا خیال ہے دشواری پیش ہوگی, اور جس کی وجہ سے پھر یہ جو پروسیس ہے وہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ ڈیلے یا اس طرح کے معاملات چلتے رہے طالبان کے درمیان.
جی روح الامین صاحب, آپ اپنا انالیسس دیجیے گا, آپ کے خیال میں وہ جو کوششیں ہیں کہ طالبان کو, افغان طالبان کو کسی طرح میز پہ لایا جائے, پاکستان اس میں میڈیٹ کرے, اور ملا اختر منصور ان کے بارے میں تو خیال یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر شاید انفلوئنس ہے پاکستان کا یا پاکستان کے اداروں کا, اگر وہ منظر میں نہیں رہتے فرضی طور پہ, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آن گوئنگ جو ایفرٹس ہیں ریکنسلیشن کی؟
پیس پاکس سے پرسنلی میں بھی آپٹمسٹک ہوں, اور یہاں پہ جتنی جرنلسٹ کمیونٹی ہیں یا انٹیلیجنس ہیں اور لٹریٹی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اگر یہ بات سچی چلتی ہے کہ وہ ریئلی مر چکے ہیں, تو اس کے جو ہیں پیس پاکس پہ مثبت اثرات اس لیے آنا شروع ہوں گے کہ ان کے خلاف طالبان میں ایک زبردست قسم کی ہوتی ریزنٹمنٹ تھی, کیونکہ جتنے بھی کی کمانڈرز تھے ملا عبد المنان نیازی سے لے کے اپنی اس کے فیملی ممبر جو تھے ملا عمر کے, جیسے کہ اس کا بیٹا اور اس کا بھائی جو تھے, اس کا بھائی ملا عبد الرسول اور اس کا بیٹا ملا یعقوب, دونوں کی طرف جو ہیں وہ مخالفت تھی, اور یہاں پہ جو ہیں کسی صوبے میں یا کسی اسے انیکسیسیبل ایریا میں, فورس فن ایریا میں جو ہیں وہ بیک اوے گروپ جو تھا, انہوں نے اپنی شورا کے ذریعے سے ملا عمر کے بیٹے کو اپنا امیر مقرر کیا تھا. تو ملا اختر منصور کے ہوتے ہوئے ظاہری سی بات ہے کہ ان کا رپچر جو بیچ میں تھا یا سکزم جو تھا اس کے بڑھنے کے اثرات زیادہ تھے, اور پیس پروسیس جو تھا پھر یہاں پہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کس جو ہیں ناراض گروپ کے ساتھ آیا کہ کوٹا بیس طالبان شورا جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات وہ کرنا شروع کر دیں, یا ملا عمر کہ اپنے فیملی ممبرز جو تھے اور جو ڈسکنٹنٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ جو ہیں وہ کر لیں, پیس پروسیس شروع کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ یا ریجنل فرنٹ پہ, تو کریڈیبلٹی طالبان آفس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قطر بیسڈ جو آفس ہیں طالبان کا پولیٹیکل بیورو جو ہیں, انہوں نے بھی ملا اختر منصور تعینات کے بعد جو ہیں یا امیر مقرر ہونے کے بعد انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا.
ہمارے پاس 20 سیکنڈ ہے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. جی جی بہت شکریہ آپ کا روح الامین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عارف انصار صاحب,
اب جو امکانات ہیں اگر یہ بات کرتے.
بہت شکریہ آپ کا. وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام میں ہمارے جو ریڈیو کے سامعین ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں, اور اپنے ریڈیو اینڈ ٹی وی کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے دو سیگمنٹس جس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی مرحلہ انتخابات کا, بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ, تیسرا مرحلہ پنجاب اور سندھ کے اندر, اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی ہے کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, اور خاص طور پہ نچلی سطح پہ اقتدار کی منتقلی کیوں کر ضروری ہے. اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بابر ریاض صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا اگلا حصہ, اس میں ہم نے غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں ملا اختر منصور, طالبان, افغان طالبان کے متنازع رہنما, ان کی پہلے زخمی اور پھر اب ہلاک ہونے کی متضاد یا غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں, اس کا ہم نے انالیسس کیا ہے, اس کے امپیکٹ پہ بھی, کہ خاص طور پہ جو پیس پروسیس جس کو پاکستان نے میڈیٹ کرنا ہے یا پاکستان نے اس کو شروع کرنا ہے, اس پہ کیا اثرات ہیں. اب ہم اپنے اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ بات کریں گے سین برنارڈینو کیلیفورنیا کے اندر انتہائی اندوناک واقعہ, دہشت گردی یا اس کو اور کئی حوالوں سے جو ٹریس کیا جا رہا تھا کہ کیا یہ دہشت گردی ہے یا اس کا تعلق ورک پلیس اگریشن کے ساتھ, انگزائمنٹ کے ساتھ ہے, اس پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ کیلیفورنیا کے اندر بڑی تعداد میں شہری غمزدہ بھی ہیں, وکٹمز کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں اور ان کے لیے شمعیں روشن کی جا رہی ہیں ان کی یاد میں. لیکن اور جو میڈیا اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حملہ آور تھے جن میں سے ایک کا تعلق اب اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تھا, خاص طور پہ وہ خاتون 2014 میں پاکستان سے امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے بعد فیانسے ویزے پہ یعنی منگیتر کے ویزے پہ امریکہ پہنچی تھی. ان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ ریڈیکلائز تھے, یعنی کسی نہ کسی دہشت گرد گروپ کے ساتھ وہ اس سے امپریس تھے. ابھی وائس آف امریکہ کی نہیں بلکہ میں سی این این کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں, سی این این جو بریکنگ نیوز دے رہا ہے اس کے مطابق یہ چیز اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کا تعلق, حملہوروں کا تعلق یا ان کے جو لنکس تھے وہ داعش کے ساتھ ہیں یا داعش کا اس کے اندر ہاتھ ہو سکتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, بہت افسوسناک یہ واقعہ ہے. دوسری جانب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے اندر مسلمز کمیونٹی, مسلمان کمیونٹی, ان کی اکثریت اس واقعے کی بڑی سخت الفاظ میں مذمت بھی کر رہی ہے اور متاثرین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا ایشوز کے, اور عارف انصار صاحب چیف اینالسٹ ود پولیٹک. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. کامران بخاری صاحب, جب اس حملے کی اطلاع آپ کو ملی, ویسے تو ہم نے دیکھا میڈیا آفیشلز بشمول پریزیڈنٹ باراک اوباما سب بہت محتاط انداز میں اس پہ گفتگو کرتے رہے, لیکن آپ کے ذہن میں کیا چیز پہلے آئی تھی اور اب جو چیزیں لنک ہو رہی ہیں یا اسٹیبلش ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کا انالیسس کیا بن رہا ہے؟
اسد, جب یہ واقعہ کی پہلی خبر مجھے ملی تو مجھے لگا کہ اس کا تعلق جو ہے شاید مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اس میں کوئی مسلم لنک نہیں ہے, کیونکہ جو ابتدائی اطلاعات ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اور اس سے یہ اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی پرپیٹریٹر کون ہے, یا اس کے اوپر اسپیکولیشن کرنا بالکل ہی ایک طرح سے امپاسبل ہوتا ہے. لیکن جوں جوں جو ہے حالات آگے بڑھے اور وہ تصویریں آنا شروع ہوئیں, نام آنا شروع ہوئے, تو پھر بات میرے لیے تو یہ کمی از کم یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ جو ہے اس کا تعلق ٹیررزم ریلیٹڈ ہے, بالخصوص ملٹنسی کے ساتھ, اسلامسٹ ملٹنسی کے ساتھ. تو اب جو اس وقت فی الوقت جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیں ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ انگریزی کی ایک اصطلاح ہے, نیسسری اینڈ سفیشنٹ. تو ریڈیکلائزیشن جو ہے اس قسم کے واقعات کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جو افراد اس قسم کی وحشیانہ کاروائی میں حصہ لیتے ہیں وہ ریڈیکلائز ضرور ہوتے ہیں, لیکن خالی ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ اس قسم کے واقعات پروڈیوس نہیں کرتی. جو چیز میڈیا میں اور پبلک ڈیبیٹ میں مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹریڈ کرافٹ بھی تھا, یہ ہتھیاروں سے اور آئی ڈیز کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل تھے, کم از کم بندوقیں مختلف لیول کی چلانا, ان کو جو ہے سٹور کرنا, اس چیز سے ان کی واقفیت تھی, یہ چیز بہت اہم ہے.
صحیح. تو آپ کے اس اہم ہونے سے کیا مراد ہے, کیا سمجھا جائے؟ یعنی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہے, صرف ریڈیکلائز نہیں ہے, ریڈیکلائز میں ان کی کیا نظریاتی طور پہ
ان کے پاس کسی حد تک ٹریننگ تھی. اب پوری طریقے سے وہ جو ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہیں جو ہم انٹیلیجنس کے کاروبار میں کہتے ہیں, وہ ابھی ساری سامنے نہیں آئی ہیں کہ کتنا عرصہ جو ہے ان لوگوں نے ان کے موومنٹس کی, وہ جو بلو بائی بلو جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, کم از کم پوری تصویر نہیں ہے. تو جب وہ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کس حد تک ٹریننگ تھی, لیکن اتنی ضرور تھی کہ یہ بہت کمفرٹیبل تھے ہتھیاروں کے ساتھ, اور جس میں جو ہے ہینڈ گنز بھی شامل ہیں, ہائی پاورڈ اسالٹ رائفلز بھی شامل ہیں, ان کے راؤنڈز ہیں, پھر جو ہے پائپ بامز اور اس طرح کے دیگر جو مواد ہے اس کے ساتھ ان یہ اچھی خاصی طریقے سے جو ہے یہ ایکسپوز تھے, ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. یہ جو ٹریننگ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوکلی اکوائر ہو سکتی ہے, میں رول آؤٹ نہیں کر رہا پاسبلٹی, لیکن یہ چیز اس طرح کی ٹریننگ کے لیے وقت لگتا ہے. تو ریڈیکلائزیشن تو انٹرنیٹ پہ ہو جاتی ہے, ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ گھر میں بھی بیٹھ کے ہو جاتی ہے, لیکن جو ٹریڈ کرافٹ ہے وہ کہیں سے سیکھا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے, اب جب مزید انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں, آیا یہ امریکہ کے اندر سیکھی گئی تھی, جس کا میں پھر سے کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ چانسز کم ہیں.
ٹھیک, اچھا میں اس سے پہلے کہ عارف صاحب کو آ جاؤں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا, ایک ایسے ہی ضمناً اور دوسری طرف کا ایک نقطۂ نظر. کل تک جو ڈبیٹ ہو رہی تھی بہت سارے جو کرمنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیورلی اس کو ایکٹ آف ٹیررزم سمجھنا ہے تو پھر جو بظاہر اتنے بندوق چلانے میں ایکسپرٹ ہیں اور اگر انہیں بندوق سے ہی وائلنس کرنا تھا تو پھر ان کے پاس اور آپشنز ہو سکتے تھے, جیسے وہ بڑے مالز میں جا سکتے ہیں جہاں زیادہ گیدرنگ ہو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ ٹیررائز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسا سینٹر کیوں چنا جہاں پہ وہ بذات خود کام بھی کرتے ہیں, جہاں پہ خود ان کی پارٹیسپیشن بھی رہی اور لوگوں کی بھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے؟
جی دیکھیں یہ چیز تو ظاہر ہے نا, ابھی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ وہاں سے بھاگ آئے تھے اس سینٹر سے جہاں پہ یہ کام کرتے تھے, اپنا جو انہوں نے جو کرائم کمٹ کیا ہے اس کو کرنے کے بعد یہ وہاں سے بھاگ آئے ہیں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس, اور پھر جتنا اسلحہ تھا ان کے پاس, مطلب 4,500 راؤنڈ جو ہیں وہ ان کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں. 4,500 راؤنڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کسی بس سجانے کے لیے نہیں جمع کیے, یہ آپ نے مزید جو فالو آن کاروائی, اور ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ اکیلے دو تھے, یعنی یہ لون وولفز تھے, یا کوئی بڑا جو ہے کوئی ایک طرح سے انفراسٹرکچر ہے کہ جس کے ساتھ ان کے ساتھ اور لوگ بھی الحاق ہیں یا نہیں ہیں.
صحیح, عارف انصار صاحب آپ کا انالیسز, جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور اب تک کی جو ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں, کیسے وہ انفولڈ ہوئی ہیں, آپ کی اوپینین کس طرح سے بدلی ہے, آپ کے انالیسز میں کیا تبدیلی آئی ہے, اور اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہے کہ اب یہ تقریباً چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ ان کا داعش کے ساتھ, آئی ایس آئی ایس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, نہ صرف آئی ایس آئی ایس کے ساتھ بلکہ دوسری جانب پاکستان کے ساتھ بھی لنک اس لحاظ سے اسٹیبلش ضرور ہوتا ہے کہ خاتون کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے.
جی اسد صاحب, اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تو تھیں اس طرح کی چیزیں, تو میرا خیال میں ٹھیک ہے وہ ہوا, وہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آبویسلی ٹریجک ہے. اور وہ دو تین سوال پھر اٹھتے ہیں کہ ایک تو یہی کہ وائی اٹ ہیپنڈ, کیوں کوئی اس طرح سے, کس وجوہات, چاہے ریڈیکلائزیشن تھی یا ایلینیشن تھی سوسائٹی میں, کیا وجوہات تھیں؟ ایک تو وہ معاملہ بن گیا, کیا ان کو آئی ایس نے کہا وہاں سے, مڈل ایسٹ کے حالات جو ادھر ہیں اس کی وجہ سے وہ ہوئے. اچھا دوسرے لیول پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ڈو اٹ, کس طرح سے انہوں نے پھر یہ سارا کاروائی وہاں کی, اور تیسرے لیول پہ یہ کہ آپ کیا 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 جائے گا, کاؤنٹر کس طرح سے کیا جائے گا, ایکسپیکٹڈ ہے دنیا کے حالات کی وجہ سے اور امریکہ کی جو فریڈم ہے اور جس طرح سے سوسائٹی ہے اس میں یہ لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کا کام, تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا. تو تین لیول پہ چیلنج ہو رہا ہے, اور یہ پھر اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو امریکہ کے اندر وہی پولرائزیشن بڑھتی ہے, فنگر پوائنٹنگ, وہ اسی لیے اس کو بڑا کیئرفلی رپورٹ کیا گیا. میں نے کہا جو شروع سے کوریج دیکھی تو اس کو ایک دم جمپ ٹو کنکلوژن نہیں کیا گیا, اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں لانے کی کوشش کی گئی کہ گن کنٹرول جو ایک ایشو ہے, وائلنس ان سوسائٹی ان جنرل. میں نے ایک جگہ خبر پڑھی کہ یہ جو بلیک فرائیڈے میں جو شاپنگ ہوئی تو تقریباً 2,00,000 آرمز خریدے گئے امریکہ میں, تو وہ ایک ٹرینڈ یہاں پہ ہے. تو میں اس چیز سے اتنی تشویش نہیں ہوں کہ انہوں نے اسلحہ کہاں سے لے لیا اور وہ کہاں سے اتنی تربیت حاصل کی, اور جو اسٹیٹسٹکس آئی ہے کہ اب تو امریکہ میں ہر دن جو ہم اس قسم کا وائلنس دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے اب تو یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان تھے, کہاں سے روٹ تھی, امریکہ میں بڑے پلے بڑے,
یقیناً اس کے بڑے آفٹر میتھس ہیں. میں ایک دو بڑے اس میں امپورٹنٹ کوشچنز ہیں میں کامران صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا اور آپ کے پاس بھی. کامران کے پاس وقت کم ہے, انہیں ایک میٹنگ میں شریک ہونا ہے. کامران ہمیں یہ بتائیے گا, پیرس حملے کے فوراً بعد داعش اگر اس کے ساتھ اس کے کنیکشن ہیں, تو ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ داعش نے ذمہ داری کیوں نہیں قبول کی, کیونکہ وہ تو بہت ابرپٹلی اس طرح کی ذمہ داری قبول کرتی ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ داعش اس کی ذمہ دار ہے, تو اس کے افٹر میتھس یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کے لیے کیا ہوں گے؟
اسد دیکھیں, داعش کے ساتھ الحاق جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ مطلب ابھی فی الوقت ہے, کیونکہ داعش بہت زیادہ فرنٹس پہ کام کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹ آف ریسپانسبلٹی آ بھی جائے مطلب کچھ آج یا کل, لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں بھی آتی, اگر وہ کلیم آف ریسپانسبلٹی نہیں بھی کرتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اس طرح سے تعلق تھا یا نہیں تھا. ان ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے خود سے ریڈیکلائز ہوئے ہوں اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو داعش کا حصہ سمجھا ہو, لیکن داعش کے ساتھ ان کا کوئی فارمل لنک نہ ہو. اگین یہ ساری اسپیکولیشن ہے کیونکہ اطلاع ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. جہاں تک جو ہے اپنا دو پوائنٹ میں اور بھی کہنا چاہوں گا, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو اس قسم کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں جو پاکستان یا مسلم ورلڈ سے, وہ اس طریقے سے اسلحہ کی ٹریننگ نہیں لیتے جس طرح سے جو ہے آپ کے وائٹ امریکن یا یہاں پہ جو باشندے اور ہیں, کیونکہ وہ ایک ڈیموگرافک پروفائل ذرا ڈیفرنٹ ہے.
صحیح ہے.
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان کے ساتھ صرف خاتون کا تعلق نہیں تھا, اور میرا اپنا ہنچ یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ شاید جو ہے اس میں لیڈ کردار ان کا تھا, کیونکہ وہ جو ہے یہاں اپنا اچانک آئی ہیں پچھلے سال K1 ویزا پہ, اور ان کو جو ہے ایک طرح سے جو ہے جس طریقے سے بچہ چھوڑ کے تو وہ چلے گئے ہیں. تو یہ مجھے کچھ سسپیشس سا معلوم ہو رہا ہے. تو پھر پاکستان کے اوپر بھی اس پہ جو ہے شاید نزلہ جو ہے نا گرے گا. لیکن جہاں تک یہاں پہ مسلم کمیونٹی کا تعلق ہے, دیکھیں پیرس کے واقعات کے واقعے کے بعد پھر یہ اچانک اس کا بالکل شارٹ ڈیوریشن کے بعد ہونا, مسلمانوں کے اوپر تو پریشر بڑھ رہا ہے, پہلے سے ڈبیٹ چل رہی ہے بیکاز پریزیڈینشیل جو ریس چل رہی ہے, ریپبلکن کینڈیڈیٹس جو ڈبیٹ کر رہے ہیں اس سے جو ڈسکورس بن رہا ہے یہ اس کو مزید ایڈ کرے گا. اور انفارچونیٹلی اپنا اس کا نزلہ تو مسلم کمیونٹی پہ پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے بڑا ہی سخت وقت ہے مسلمانوں کے اوپر.
بہت مختصر میں ایک چھوٹے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہوں گا, کل ہی ایک رپورٹ آئی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز ہیں, انہوں نے اس کو لکھا ہے, اور اس کی رپورٹ کے جو سیدھا پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کے جو سمپتھائزرز ہیں امریکہ کے اندر, اس کا جو ٹائٹل بھی تھا میں اگر آپ کو بتاؤں اسے اٹ سیلف یہ کلیئر ہو جاتا ہے, ISIS ان امریکہ فرام ری ٹویٹس ٹو رکا. اور یہ نئی رپورٹ تھی اور جس میں سجیشن یہ تھی کہ اس کے جو سمپتھائزرز ہیں ان کو آپ کسی بنیاد پہ ان کو آپ یہ نہیں کہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ اس کا سمپتھائزرز ہے, اور یا اس کے اوپر کوئی ایک فارمولا یا کوئی ایک انالیسس جو ہے وہ صادق نہیں آ سکتا, تمام انالیسس کو وہ ڈیفائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ان مصنفین کے بقول بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے یا بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں, ان میں مسلمز بھی ہیں, اس میں نان مسلمز بھی ہیں, اس میں 15 سال کا بندہ بھی ہے, اس میں 50 سال کا آدمی بھی ہے, غریب بھی ہے, امیر بھی ہے, ایتھنک بیک گراؤنڈ, کلچرل بیک گراؤنڈ, سماجی حیثیت, بہت زیادہ فرق ہے, ایک دوسرے سے کہیں فاصلے پہ ہے. ان تمام حالات میں اب پروفائلنگ کیسے ہوگی, اداروں کے اوپر کتنے بوجھ یا برڈن آئے گا, آپ خاص طور پہ اس ریفرنس میں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, اور یہ کہ جو سمپتھائزرز ہیں جن کی پروفائلنگ ہو رہی ہے یا ہوتی ہے اس میں کن بنیادوں پہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی؟
جی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جارج واشنگٹن کی رپورٹ ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں, وہ جنہوں نے مصنف جو ہیں وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں اس ادارے کے لیے. میں نے بھی ابھی ایک رپورٹ لکھی تھی امریکن مسلم کمیونٹی کے جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم, تو جو ہے اس سے میں بخوبی واقف ہوں, وہ بالکل صحیح ہے, میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ ایک انالیٹیکل اور اکیڈیمک ڈسکورس ہے. اب اس کا لا انفورسمنٹ کے جو پریکٹیکل اقدامات ہیں, ان کے آپریشن, ان کی ڈے ٹو ڈے جو ہے کاروائیوں پہ یہ کتنی جلدی اس رپورٹ کا افیکٹ ہوگا, وہ اس کو کس طریقے سے انکارپوریٹ کریں گے, یہ اس میں وقت لگتا ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بدلنے میں دیر لگتی ہے, اور ایک چیز یاد رہے کہ जब जो फियर है ना, वो फियर ड्राइव करता है लॉ एनफोर्समेंट को, और ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये उस इनका इतना असर नहीं होता। तो प्रोफाइलिंग फिर भी मैं समझता हूँ होगी, इसलिए नहीं कि कोई करना चाहता है, इसलिए कि उन लॉ एनफोर्समेंट पे प्रेशर है कि वो इस चीज की रोकथाम करें और जल्द करें, और उनके पास कोई टूल्स नहीं है जो कि प्रोफाइलिंग से हट के वो को काम कर सके। उनका एक सिंपल सा मफरूजा है कि देखें, तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन बेशतर दहशतगर्द वो मुसलमान साबित होते हैं, तो अब हमें सुराग लगाने के लिए हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, और इस वजह से जो है वो प्रोफाइलिंग के ऊपर जो है ना फॉल बैक होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो इतनी जल्दी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर,
और मुश्किल भी होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका कामरान बुखारी साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। आरिफ अंसार साहब, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की उसके एक्सपर्ट्स की ये रिपोर्ट जिसका मैंने एक तफसीली रेफरेंस भी दिया है, और अभी ये एस्टेब्लिश होना मीडिया इतलात के मुताबिक, CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका की ये भी खबर नहीं है, मीडिया इतलात के मुताबिक, CNN के मुताबिक, जिसमें वो ऑफिशियल्स को कोट करते हुए बता रहे हैं कि एस्टेब्लिश हो गया है कि दाइश के साथ हमलावरों का कोई ना कोई रابطہ था, वो उनके साथ कनेक्शंस में थे, या दाइश इस रेफरेंस में वो कनेक्टेड है इस शूटिंग के वाक़े के साथ। और फिर ये रिपोर्ट, इस बुनियाद पर आप हमें बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइलिंग वहाँ पर करने में क्या मुश्किलात मजीद होंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बताते हैं कि इतना मुश्किल है उसको जांचना या समझना जिसकी इंतहाएं नहीं है, क्योंकि करेक्टर्स एक दूसरे से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ हैं, और फिर अब उसके आफ्टर मैथ्स, आपका एनालिसिस।
जी, ये बिल्कुल एक बड़े क्रिटिकल उस पर पॉइंट आउट किया कि प्रोफाइलिंग तो तब कामयाब होती है कि कोई पैटर्न हो, अगर पैटर्न नहीं कोई उभर रहा और हर किस्म के लोग ही कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल।
नॉन मुस्लिम्स भी, इवन उसमें कहा कि 40% मुस्लिम्स हैं जो उनके सिंपथाइजर या उनके मैसेज से इम्प्रेस हैं, 60% जो है वो ज़ाहिर है वो मुस्लिम नहीं है।
अब बिल्कुल, तो उसी वजह से, और जिस तरह से हम दुनिया भर में देख भी रहे हैं हाथ साथ में कि वो कोई ना कोई वेरियस किस्म की चीजें अपनाई, टैक्टिक स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही, और उसमें फिर मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल लेवल पे फिर वही सवाल आ जाता है कि हम आउटकम्स की तरफ देख रहे हैं कि उनको कैसा रोका, कैसे रोका जाए, व्हाई इज इट हैपनिंग, उसकी तरफ क्या किया जा सकता है कि इस तरह की चीज क्यों फैल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो दाइश किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का जो की गोल है, और शायद अलकायदा का भी था, कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जंग इस्लाम के खिलाफ है, सिर्फ उनकी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जहरी बात है, हर मैसेज में क्लियर किया जाता है कि चंद लोग हैं, ये सारा इस्लाम तो इस तरह नहीं है। तो ये जो डिबेट है ये भी अपनी जगह चल रहा है, लेकिन ये प्रोफाइलिंग, अभी जो मेरे ख्याल प्यू की भी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी तो उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा सिंपथाइजर्स हैं वो सऊदी अरब से हैं, और अमेरिका का नंबर दूसरे तीसरे नंबर पे था। अब इतनी हाई परसेंटेज है, लेकिन अब इसमें दुश्वारी ये पैदा होती है कि सिंपथाइज करना वो किस तरीके से मेजर किया जाएगा। अच्छा, किसी की इंटेंट है कुछ करने की और वो करता है या नहीं करता, ये लीगल मैटर बन जाता है एक और, कि जब तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बातें कर रहा है या इनडायरेक्ट, वो किस तरह से मेजर किया जाएगा। तो ये मुश्किलात जो है वो फिर लॉ एनफोर्समेंट वालों के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, और पेरिस की वाकये के बाद वहां जो फ्रांस के लिए भी मुसीबत बनी, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि जो कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज इन मुल्कों की, उनमें जो लीडर्स हैं, अच्छा कम्युनिटी लीडर्स तो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कौन हैं इसमें, और उनको शामिल करना पड़ेगा, अपनी गवर्नेंस में लाना पड़ेगा, और विजिबली उनको आके अपने मैसेजेस आर्टिकुलेट करने पड़ेंगे जो कि ना डिफेंसिव हों और ना कन्फॉर्मिस्ट हों, ओरिजिनल किस्म के, ताकि ऐसा काउंटर मेजर मेरा ख्याल में कि अब जरूरी हो गया है कि सिर्फ इस तरह के मैसेज ना आए कि हाँ वो तो जारी बात है इस तरह के वाकई की कौन सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका मैसेज एज अ कम्युनिटी वो क्या है और वो विजिबली नजर आने चाहिए ताकि एक रिप्रेजेंटेशन बने, और जो एलिनेशन हो रही है जिस वजह से शायद इस तरह के जो ये वाकयात इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं शायद उसमें कोई कमी आए, लेकिन काउंटरिंग कहाँ से होगी और की वजूहात क्या है। आउटकम्स तो चल ही रहे हैं कि अच्छा इसको हर किस्म के रैंडमली अब लोग आ रहे हैं, प्रोफाइलिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी वाकयात बढ़ रहे हैं।
सही, बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपना एनालिसिस दिया। अली इमरान साहब हमारे साथ हैं, वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। अली इमरान, जिस इस वक्त मोड़ पे ये बहस है, अगला हमारा सेगमेंट जिसमें हमने खासतौर पे मीडिया के किरदार पे बात करना थी, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइएगा, अब जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उसमें बाकायदा दाइश का नाम आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि लिंक्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं इस शूटिंग के या इस रैम्पेज के, तो پیرس کا واقعہ اور اگر یہ واقعات یا یہ انفارمیشن درست ثابت ہو جاتی ہیں تو چند ہفتوں کے اندر اندر یہ دوسرا بڑا واقعہ بھی اگر داعش کی طرف جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ویسٹ کے اندر رہنے والی مسلم کمیونٹی کے لیے بھی اور اوور آل اس گروپ کے کی کیپیبلٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورسز یا ان کی صلاحیت کار پہ؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ثابت ہوتا ہے اور واقعی کنکریٹ ایسی بات کوئی نکلتی ہے تو یہ ایک امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا کہ کیونکہ اس کے ہوم لینڈ میں یہ ایک بہت عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کسی آرگنائزڈ گروپ نے اگر ایسا وہ مرتکب ہوتا ہے اور ایسا یہ ایک ٹیررزم کا یا اس سے ریلیٹڈ وائلنس کا جو واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایک امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ یقیناً جو آئی ایس کے خلاف جو ہے یا داعش کے خلاف جو ہے اس میں نیٹ کی تیزی آئے گی اور انٹرنیشنل کولیشن کے ساتھ مل کے امریکہ جو آلریڈی کوششیں کر رہا ہے اس میں بھی تیزی آئے گی کہ اس سے کیسے نمٹا جائے. اور اس میں میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ جیسا کہ پیرس کے واقعات میں پیرس میں جو حملہ ہوا اس میں بھی یہ ہو گیا, یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی تھی اور خاص طور پہ جو میجر پاورز تھیں انہوں نے 4-5 سال تک یہ جو شام میں حالات جو بگڑتے رہے اور پھر آئیسس جو داعش ہے وہاں پہ مضبوط ہوتی رہی اور وہ نہ صرف اس خطے میں عراق اور شام میں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس نے اپنی اپیل کو بھی بڑھا لیا کہ اس کو اتنا موقع ملا کہ وہ کھل کے کام کر سکے, اپنا نیٹ ورک بڑھا سکے. تو یہ ایک بہت ہی بڑے لیول پہ امریکہ کو یہ کرنا ہوگا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا تو مسلم جو کمیونٹی امریکہ میں ہے وہ ایک لارجلی بڑی ہی پیسفل کمیونٹی ہے اور امیگرنٹس ہیں اور بڑے محنتی لوگ ہیں. تو کیونکہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل سیزن بھی چل رہا ہے, اگلے سال کے اسٹارٹ انتخابات بھی آ رہے ہیں, تو اس میں کچھ سیاستدانوں کی طرف سے بھی بیانات ایسے آتے ہیں جو کہ فیئر یا جسے ہم الارمزم کی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں, تو اس کے مسلم جو ہیں وہ بیکلیش کو بھی فیئر کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی ریچ آؤٹ کرنا ہوگا, مین اسٹریم میں جانا ہوگا, اور مین اسٹریم جو رائٹرز ہیں پالیٹیشنز ہیں یہاں پہ امریکہ کے ان میں بھی یہ ایک اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو ایک ہی کسی کمیونٹی کو اس طرح اگر آپ جنرلائزیشنز کریں گے یا اسٹیریوٹائپس کریں گے تو یہ تو امریکہ کیونکہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. یورپ میں جو واقعات ہوئے تو امریکی یہاں کے کرٹکس نے اینالسٹ نے اور ایون سیاستدانوں نے بھی یہ کہا
عمران قطع کلامی کی معافی, مجھے اس سیگمنٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوائیں گے, بلکہ شاید ویڈیو بائٹ ہمارے پاس کانگریس مین ٹیڈ پوئے کی, اور اسلامک اسٹیٹ اس کی کاروائیوں کے بارے میں وہ کتنا بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اس کو پوری دنیا کے لیے امریکہ کے لیے اور اس کے خلاف وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کی کاروائیاں ہونی چاہیے ہیں. ڈیوا ریڈیو کی کرٹیسی کے ساتھ ان کے شکریہ کے ساتھ افتخار حسین نے ان سے بات کی, آئیے سنتے ہیں ان کی ایک ساؤنڈ بائٹ. رپورٹ کا عنوان ہے آئی ایس آئی ایس ان امریکہ فرام ری ٹویٹس ٹو رکا. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے انتہا پسندی پر پروگرام کی جانب سے اس کوشش کا مقصد امریکیوں اور امریکہ میں موجود
ISIS is the enemy of the entire world which wishes to live in peace no matter where they cause their terror. So anywhere ISIS strikes should be a concern to all nations including the United States. The administration is sending special operations to the Middle East, to Iraq, to help the local folks defeat the insurgency of ISIS. I think that's a good plan.
کانگریس مین یہ کہہ رہے تھے کہ داعش جہاں بھی خطرہ حملہ کرتی ہے وہ در حقیقت اس علاقے کے لیے مخصوص نہیں, وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس لیے اس کے خلاف جو کوششیں ہیں وہ بھی بڑی مربوط ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل فورسز کو مل کے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ہے. چند سیکنڈ کی ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ خاص طور پہ اس کیلیفورنیا کے اندر ہونے والے اس دہشت گردی کے یا اس واقعے کے پس منظر میں میڈیا نے کس انداز میں اس کی کوریج کی, کتنا ذمہ داری سے کردار ادا کیا. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے؟
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے,
लेकिन इस वक्त मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूँ ताबिंदा नेगी।
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام کا یہ ہمارا آخری حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے یہاں کیلیفورنیا میں ہونے والا یہ واقعہ اور اس کی میڈیا کوریج، کتنا ذمہ داری سے کردار ادا کیا امریکن میڈیا نے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے جو لسنر جس طرح بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر اور ہمارے جیسے صحافت کے طالب علم، ان کے لیے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اس میں کیا پہلو موجود ہیں، انالیسز ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیض رحمان صاحب، سینئر صحافی ہیں اور ہمارے وائس آف امریکہ اردو سروس کے چیف بھی ہیں۔ علی عمران صاحب واشنگٹن بیس صحافی ہیں، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں۔ فیض رحمان صاحب، اس پہ تفصیلی سروس میں بات بھی ہوئی، میڈیا تھرو آؤٹ کتنا سینسٹیو معاملہ تھا، اتنا حساس معاملہ تھا، اور اس کو کس طریقے سے اس نے ایگزیکیوٹ کیا، اب تک یہ جو گریجول ڈیولپمنٹس آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ اسد۔ اگر دیکھیں میں موازنہ کروں، آج سے کچھ سال پہلے جو کوریج دیا جاتا تھا ان واقعات کو، اور جس طرح سے مسلم کمیونٹی کی نمائندگی ہوتی تھی میڈیا میں، میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ بہت ایک نمایاں تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ احساس یہاں کی میڈیا میں اور مین اسٹریم میں کہ مسلمان یہاں کی آبادی کا ایک حصہ ہیں، امریکہ کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بیسکلی امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ایک احساس جو ہے بہت ان کے دلوں میں ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ مسلمان یہاں ایک اچھی تعداد میں بستے ہیں اور وہ اس امریکی معاشرے کا ایک اہم جزو ہے۔ نمبر
میں کلامی کی معافی، لیکن اس ریفرنس میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پروفیشنلزم کو جس طریقے سے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کا تقاضا تھا یا یہ اس بات کی حساسیت تھی کہ چونکہ مسلمان زیادہ ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ ہو؟
جی نہیں، آپ کا صحیح پوائنٹ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی اتنا ادراک نہیں تھا لوگوں، اتنا احساس نہیں تھا کہ مسلمانوں کی نمبرز کا، ان کی کمپوزیشن کا، اور وہ کس طرح سے ایک بہت ہی ایک ڈائیورس کمیونٹی ہے۔ میں آپ کو 10 سال پہلے کی بات بتاؤں کہ لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مختلف نسل اور مختلف زبان کے لوگ ہیں۔ بہت اہم میڈیا کے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے صرف عرب جو ہیں جو بولتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور باقی جو ہندوستان، پاکستان اور یورپ کے جو لوگ ہیں وہ شاید کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے
ہیں۔ لیکن اوورال یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے
ہاں، تو اچھا اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اب یہ اس احساس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں، اس دفعہ ایک تو یہ کہ بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا کنکلوژنز پر پہنچنے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ کافی اچھی نمائندگی دیکھ رہے ہیں مسلمان نمائندوں کی، مختلف تنظیمیں ہیں نہ صرف پورے اکراس دی بورڈ، اکراس دی کنٹری، کیلیفورنیا کی میڈیا پہ تو بہت بھرمار ہے، وہاں کے جو لوکل مسلمان ہیں، سین برنارڈو میں رہنے والے مسلمان، اورنج کاؤنٹی میں رہنے والے مسلمان، اور وہاں جو آرگنائزیشن ہیں، جو ایڈوکیسی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو بھرپور موقع ملا اس بات کا کہ وہ آ کر اپنا معفی الضمیر، اپنا موقف بیان کریں مین اسٹریم میڈیا میں۔
صحیح عمران، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، جمپ نہیں کیا گیا، کنکلوژن کی طرف نہیں جایا گیا، اور غیر ضروری حد تک کوئی اسکوپ بھی تلاش نہیں کیے گئے ہیں، کتنا ذمہ دارانہ کردار رہا آپ کے خیال میں میڈیا کا؟
کہوں کہ یہ ایک بڑا ہی ایک مثبت ایک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹراسٹ کریں ماضی کے ساتھ، جیسا کہ فیض نے بتایا، ابھی میں آپ کو مثال دوں گا کہ اس میں اس کے ایک دو عوامل جو میں بتانا چاہوں گا کہ امریکہ میں پچھلے کئی ماہ سے اور کئی سالوں سے یہاں ایک تسلسل کے ساتھ گن وائلنس کے واقعات ہو رہے ہیں، تو جب ان کو جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں یا ایسا جو مرتکب ہوتے ہیں اس کے، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں اس پہ بڑی نظر رکھی جاتی ہے، پھر یہاں پہ ریشل وائلنس بھی ہوئی ہے تو اس کو بھی رکھا جاتا ہے کہ میڈیا اس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر یہ ایک سیلف ایگزامینیشن کی جو امپورٹنٹ روایت ہے، اور وہی قومیں اور وہی معاشرے سیلف ایگزامینیشن کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوتا ہے، امپروو کرنا ہوتا ہے، اور آج کل ایک اہم جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس کا ایک مظہر ہے کہ میڈیا نے اس میں محتاط اور احتیاط سے کام لیا، اور اس کے پہلے انہوں نے جانچا کہ کیا یہ ورک پلیس وائلنس کا حصہ تھی یا کہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ یا فارن کوئی لنک تھا اس کے ساتھ، جو جو انہیں اطلاعات آئیں تو اس کے مطابق انہوں نے اس کی کوریج کی، اور یہ ایک اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے، میں ابھی اگزامپل دوں گا آپ کو، نیو یارک ٹائمز نے ابھی جو
10 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، جی
کولوریڈو میں پیرنٹ ہوڈ کے بعد ایک وکٹم کو ڈسکرائب کیا تو انہیں فوراً اس کی تصدیق کرنی پڑی، کیونکہ سوشل میڈیا میں اب مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ایک قسم کا اکاؤنٹیبل ہے.
Exactly.
تو میں کہ یہ بہت
فیض, دس سیکنڈ آپ کے خیال میں کنکلوژن اور میسج کیا ہے اس رپورٹنگ, جس سٹائل کی رپورٹنگ ہم نے دیکھی؟
دیکھیے, ظاہر ہے ایک ورلڈ وائڈ ایک میسج جرنلزم کا یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کے پاس تمام حقائق موجود نہ ہوں اس وقت تک, اور اسپیشلی آپ صرف اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں اور ان کی
اور سب سے آگے
مستقبل, ہاں آگے بڑھنے کے لیے آپ خطرے میں مت ڈالیں, جب تک آپ کے پاس حقائق نہ ہوں اس وقت تک قیاس آرائی مت کریں اور رپورٹنگ مت.
بہت شکریہ آپ کا فیض رحمان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی عمران, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.